أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
عظیم اور انکساری ایک ایسا خلق ہے جو کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے ماحول میں اس سے تعلق رکھنے والوں میں باوجود مذہبی اختلاف کے جس شخص میں یہ خلق ہو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا بلکہ اس کل کی وجہ سے لوگ اس کے گرویزہ ہو جاتے ہیں اس سے تعلق رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ہمیں تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ عظیم اگر کسی میں نظر آتی ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ دیکھ لیں باوجود خاتم الانبیاء ہونے کے آپ اپنے ماننے والوں کو یہی فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو اور اس یہودی کو بھی پتہ تھا کہ باوجود اس کے کہ میں یہودی ہوں اور جھگڑا میرا مسلمان سے ہے اور پھر معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اپنے اس جھگڑے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس ہی لاتا ہے آپ اسے بھی نہیں پیش کرتا ہے کیونکہ مذہبی اختلاف کے باوجود اس کو یہ یقین تھا اور وہ اس یقین پر قائم تھا کہ یہ عادل انسان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی لڑائی باہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس یہودی کو یہ بھی یقین تھا کہ میرا دل رکھنے کے لیے اپنے مریض کو یہی کہیں گے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو یہ یقین اس لیے قائم تھا کہ آپ کی زندگی جو زندگی اس یہودی کے سامنے تھی اس سے یہی ثابت ہوا تھا اور آپ کا جو اس میں خلق اس کو پتا تھا. اور یہ اس میں خلق آپ نے اس لیے تھا کہ وہ شریع کتاب جو آپ پر اتری یعنی قرآن کریم, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چوراتنوں کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جوابن کہتے ہیں سلام, یعنی جھگڑے کو بڑھاتے نہیں بلکہ وہی معاملہ نپٹا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, جاہلوں کی طرح ذرا ذرا کی بات پر سالوں جنگیں لڑنے کی ان کو عادت نہیں ہے. تو یہ ہے وہ اس میں خلق جو آن وسلم میں تھا اور جو آپ اپنی امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے. اس بارے میں علامہ راوی آیت قرآنی اللہ دینا ونشینا اللہ کی تصویر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ہون سے مراد نرمی اور ملائمت ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چال میں نرمی ہو, چال میں نرمی ہوتی ہے, سکینت ہوتی ہے, وقار اور توازو ہوتی ہے, اور تکبر اور نفرت سے اپنے پاؤں زمین پر نہیں مارتے اور متکبر لوگوں کی طرح عقل کر نہیں چلتے, جس طرح کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تمشوا فی الارض مراحا, یعنی وہ زمین پر عقل کر نہیں چلتے. لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہون کی تصویر تلاش کی تو مجھے نہ ملی, تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں چاہتے. پھر ایک روایت ہے ایاز بن حمار سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ انتصاری اختیار کرو اس حد تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اب امت کو بھی یہ حکم ہے کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے, لیکن کیا ہمارے عمل اس کے مطابق ہیں؟ کسی کو اپنی قوم کا فخر ہے, خاندان کا فخر ہے, تو کسی کو دولت کا فخر ہے, کسی کو دوستوں کا فخر ہے, کسی کو اولاد کا فخر ہے. اور جس طرح کی نظر ڈالیں آپ, کوئی نہ کوئی فخر کا راستہ یا کوئی نہ کوئی فخر کی سوچ ہر ایک نظر آ جاتی ہے. پھر اور کوئی اور بعض دفعہ بعض لوگ اچھے سوٹ سلوار لیں گے کپڑے پہن لیں, دوسری کو فخر ہونے لگ جاتا ہے. اس تعلیم پر نظر نہیں, اگر ہر ایک اس تعلیم پر نظر ہو جو ہم نے وہاں علیہ وسلم نے کی, جو فخر کے بجائے ہم میں سے ہر ایک میں ہر وقت آئی ہوئی آئی ہوئی نظر آنی چاہیے. دیکھیں روایت میں ہے جس میں آپ نے اپنے زبردست مقام کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, یعنی پہلی بات یہ انا سید ولد آدم, اور پھر ساتھ ہی آج ہی کا بھی ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے کہ صرف ہمارے جو ولا فخر کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. اور بہت بڑا اعلان ہے, لیکن آج بھی انتہا کہ مجھے کوئی فخر نہیں کرتا, اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے لیے اس طرح کا عزو اختیار کی, یہ فرماتے ہیں یہاں سلم نے اپنی ہتھیلی کو زمین کے ساتھ لگا دیا, اس کو میں اس طرح بلند کروں گا. اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف اونچا کرنا شروع کیا اور بہت بلند کر دیا. یعنی جو آئی وی اختیار کرے اور زمین کے ساتھ لگ جائے اس کو خدا تعالیٰ خود بلند کرتا ہے. اب ایسے لوگ جن کو اپنی بڑائی بیان کر کے اپنے مقام کا اظہار کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلند مقام آئی وی سے ہی ملتا ہے. اچھا باغبان یا مالک ہو باغ کا, وہ ہمیشہ اسی درخت کی شاخ کی درخت کی شاخ کی قدر کرتا ہے جو پھلوں سے لگی ہو اور زمین کے ساتھ لگی ہو. اسی طرح مالک ارض و سما اس شاخ کی قدر کرتا ہے جو زمین کی طرف جھکتا ہے. آئزی کے مقابلے سے فخر غرور اور تکبری ہے, یعنی اس کا الٹ آئی جی کا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد تکبر جیسی کوئی بلا نہیں. اگر غور کریں تو تکبر ہی آہستہ آہستہ شرک کی طرف خود لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حرم بھی جو ہمیشہ آئی گاہ میں وہاں سے چلائے. پھر ایک روایت ہے, کبھی صحیح خود روایت کرتے ہیں کہ آن نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر ایک درجہ توازو اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرے گا, یعنی اس کو ایک درجہ بلند کرے گا. جس نے آئی بی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا, یہاں تک کہ اسے الیون میں داخل جگہ دے گا, بہت اونچے مقام پر لے جائے گا. اور جس نے اللہ کے مقابل پر ایک درجہ تکبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچ ایک درجہ نیچے گرا دے گا, یہاں تک کہ اسے اصل السافلین میں داخل کر دے گا, یعنی انتہائی نچلے درجے پر جہنم کے بھی نچلے درجے میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ہم بھی جو اصل السافلین میں گرنے سے بچائے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آن حضور نے فرمایا ہر انسان کا سر دو زنجیروں میں ہے, ایک زنجیر ساتویں آسمان تک جاتی ہے اور دوسری زنجیر ساتویں زمین تک جاتی ہے. جب انسان توازو یا آئزو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زنجیر کے ذریعے اسے ساتویں آسمان تک لے جاتا ہے, اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے ذریعے اسے ساتویں زمین تک لے جاتا ہے, گہرا نیچے گرا دیتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اپنا سر بلند کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کاٹ دے گا, اور جس نے خدا کے ساتھ دنیا میں توازو اختیار کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف ایک فرشتہ بھجوائے گا جو اسے مجمع میں سے اپنی طرف کھینچ لے گا اور کہے گا کہ اے سالے بندے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف آ, میری طرف آ, کیونکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ آئی جی اختیار کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ آئی جی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے. اب حضرت عائشہ کو حالانکہ ان کا بھی ایک مقام تھا اور بڑی عاجز تھی, انہوں بھی آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہیں ہر کسی کو چیز دیکھی ہو شاید, تو آج کل اگر کسی کو نصیحت کرو تو کہتے ہیں کیا ہم تو بڑے عاجز ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہمارے میں عاجزی. پھر حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تواضع انسان کو صرف بلندی میں ہی بڑھاتی ہے, بس تواضع اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں رفعت عطا کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاجزی اور انتشاری کی وجہ سے عمدہ لباس ترک کیا حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جو پوشاک چاہے پہن لے. اب صرف اس سے یہ مراد نہیں, اس میں تو نیت ہے. اب دیکھیں آج کل بھی شادی بیاہوں میں صرف ایک دو دفعہ پہننے کے لیے, دلہن کے لیے یا دلہا کے لیے بھی اور رشتے داروں کے لیے بھی اتنے مہنگے جوڑے بنوائے جاتے ہیں جو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ ہمارے جیب میں یا اتنے مہنگے مہنگے جوڑے ہیں, اتنے قیمتی جوڑے ہیں, یا ہم نے اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا, صرف فخر اور دکھاوا ہوتا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں قیمتی جوڑا ہے تو آئندہ کام بھی آ جاتا تھا, کام سچا ہوتا تھا, اچھا ہوتا تھا. اب تو وہ بھی نہیں رہا کہ جو اگلی نسلوں میں اگلے بچوں کے کام آ جائیں ایسے کپڑے, یوں ضائع ہو جاتے ہیں, ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. پھر فیشن کے پیچھے چل کر دکھاوے اور فخر کی جو اظہار کی راہ میں بیٹھ کر قرآن کریم کے سب بھی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی قیمتوں کو چھپاؤ. فیشن میں ایسے ایسے اتنا قسم کے لباس چل رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا. تو اہم بھی بچوں اور اہم بھی خواتین کو ایسے لباسوں سے جن سے ننگ ظاہر ہوتا ہو پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر فخر کے لیے لباس پہنیں گے تو دوسری پرانیوں بھی جنم لیں گی. اللہ تعالیٰ ہر اہم بھی بچی ہر اہم بھی عورت کو ایمان کی پوشاکی پہنائے اور دنیاوی لباس جو دکھاوے کے لباس ہیں ان سے بچائے رکھے. اسی طرح مرد بھی اگر دکھاوے کے طور پر کپڑے پہنتے ہیں لباس پہن رہے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. صاف ستھرا اچھا لباس پہننا منع نہیں, اس سورج کے ساتھ بھی لباس پہننا منع ہے کہ اس میں فخر کا اظہار ہوتا ہو دکھاوا ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے بھائی کا جوٹھا پی لے, اور جس نے اپنے بھائی کا جوٹھا پی لیا اللہ تعالیٰ اس کے 70 درجے بڑھائے گا, اس کے 70 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جائیں گی. بعض لوگ اس لیے قید کرتے ہیں کہ جوٹھا ہے یا فلاں میرے آدمی میرے ہم پلہ نہیں, اس لیے اس کا جوٹھا نہیں پینا دوسرے کا پی لینا. اس میں بھی ایک قسم کا تکبر ہے, اس میں لطیفہ بھی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے بچوں نے آ کے شکایت کی کہ ابا تمام بھائی نے یا بہن نے میرا پانی پی کے جوٹا کر دیا. تو انہوں نے کہا بچے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے, جو اسی پانی کو پی لیا جیسے اس کا جوٹا میں نے پی لیا, جوٹا کوئی نہیں ہوتا. بچوں نے اور رونا شروع کر دیا کہ آپ نے بھی جوٹا کر دیا. تو بہرحال یہ جھوٹ کوئی نہیں ہوتا, سوائے سے کوئی بیماری ہو اور لگنے والی ہو اس میں احتیاط ضروری ہے. پھر ایک دفعہ کسی نے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ کہہ دیا تو آپ نے فرمایا, یعنی اے مخلوق کے بہترین وجود, تو آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, عاجزی کی انتہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا اے محمد ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب سے بہترین اور اے احمد سے سب سے بہترین لوگوں کی اولاد, اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سرداروں کی اولاد. آپ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی اصلی بات کہو اور کہیں شیطان تمہاری پناہ نہ لے, میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا مقام اس کو بڑھا چڑھا کر بتاؤ جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ آج کل یہاں کسی کی تعریف کر دیں تو پھولے نہیں سمجھتا بلکہ فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مقام کا ہوگی یا نہ، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں دیکھیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب سوال کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کے عمل بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی اگر خدا کی رحمت اور فضل ڈھانپ نہ لیں تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں آج بھی کتنی انتہا ہے، حالانکہ کائنات کو آپ کی خاطر پیدا کیا گیا اور آپ کی آج بھی اس حد تک ہے، اس انتہا تک ہے۔ پھر تاشا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین اخلاق والا نہیں تھا آپ کے صحابہ میں سے یا اہل خانہ میں سے، جب بھی کسی نے آپ کو بلایا تو ہمیشہ آپ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ تب ہی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ عظیم پل پر قائم تھے۔ پھر اپنی عاجزی کو اظہار اور اپنے خاندان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اور ان کو عباد الرحمان بنانے کے لیے آپ نے ایک ایسی خصوصی نصیحت فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے اپنی پتری صفیہ کو فرمایا کہ اے میری پتری صفیہ بنت عبد المطلب اور اے میری لکھتے لیے فاطمہ، دونوں بیٹھی تھیں، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا، اپنی جانوں کی خود فکر کر لو۔ تو ہمیشہ اللہ کا فضل اور صرف اس کا فضل ہی ہے جو انسان کو بچائے، اس لیے ہر وقت اس کے آگے چھپے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر وقت تعمیل کرتے رہنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دلوں کے پاس تلاش کرو۔ اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامع ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے یا تمہارا خاندان کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گے خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ یہ حدیث کی آگے تفصیل ہے۔ پھر دیکھیں آج کل اگر کسی کو عہدہ مل جائے یا مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے، اپنے آپ کو کوئی بالا مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں، ماتحتوں سے یا غریب رشتے داروں سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی انتہائی کم درجے کے لوگ ہوں گے۔ لیکن اس وقت رسول دیکھیں کیا ہے، ابھی مسعود بیان کرتے ہیں کہ آن کے پاس ایک شخص آیا، آپ اس کو گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی دوران میں اس پر آپ کا روب اور حیبت تاری ہو گئی اور اس وجہ سے اس کو کبھی تاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا وہ۔ تو آپ اسے فرمانے لگے کہ دیکھو اطمینان اور حوصلہ رکھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو جاگر بادشاہ کھڑا ہی ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہے، ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وقت تھا. آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سر تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. تو یہ ہے وہ نمونہ اعلیٰ اخلاق اور رکھنے کا. اور یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گردوپیش حاضر رہتے ہیں. فرمایا اس لیے اگر کسی کو انکسار اور فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے. بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا, مثلا چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا, اور ذرا شوریے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بس بےچارے خدمتگاروں پر آفت آئی. ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک کمسن لانڈی کو بازار میں رکھے دیکھا تو گھر کے مالکوں کو آٹا خریدنے نکلی تھی مگر درہم گم کر بیٹھی تھی. آپ نے اسے درہم بھی مہیا کیے اور اس کے مالکوں کو گھر جا کر سفارش بھی کی. اس بات پر کہ اس لانڈی کے ساتھ آن سلم سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ مالکوں نے اس کو آزاد بھی کر دیا. حضرت انس روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور ایک مجلس میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. مدینہ کی ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا, ذرا پاگل پن تھا تھوڑا, تو حضور کے پاس آئی اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے لیکن میں آپ سے ان لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کروں گی, علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تم نے جہاں بھی مدینہ کے راستوں میں جس راستے پہ چاہو سڑک پہ چاہو یہ بیٹھنے کی جگہ ہیں وہاں چاہو بتا دو, میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا, تم بات کرو میں بات تمہاری سنوں گا. اور جب تک تیری بات سن کر فرمایا کہ جب تک تیری بات سن کر تیری ضرورت پوری نہ کر دوں وہاں سے نہیں ہٹوں گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی بات سن کر وہ حضور کو اس راستہ پر لے گئی, پھر وہاں جا کر بیٹھ گئی, حضور بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اور جب تک اس کی بات سن کر اس کا کام نہیں کر دیا حضور وہیں بیٹھے رہے. تو اس زمانے میں یہی مثال یہی اسوہ ہمیں آپ کے عاشق و صادق اور غلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خود ہی آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام تو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہلے کہ اپنے کو درکنار, میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو, اور لاوبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شہر کو جا رہا تھا تو ایک پٹواری میرے ساتھ تھا, وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے. راستے میں ایک بڑھیا 70-75 سال کی ملی مجھے اور اس نے خط پڑھنے کو کہا. حسین کو نہیں بلکہ پہلے ان پٹواری صاحب کو. تو اس نے خط پڑھنے کو کہا مگر اس نے اسے جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ سی لگی, اس نے وہ خط مجھے دیا, پھر اس بڑھیا نے وہ خط حسین علیہ السلام کو دیا. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کے ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا. اس پر پٹواری کو بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور سواب سے بھی معروم رہا. تو آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی یہ اور مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح عاجزانہ مناجات کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ کو ہر طرح کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, باوجود اس کے کہ آپ کو علم تھا کہ آپ کے پاس شیطان کا گزر نہیں ہوتا, جیسا کہ فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی کس خوف اور آیوس سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
روایت ہے کہ حجرت الوداع کے موقع پر عرفات کی شام میں اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر عمر سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر مخفی نہیں، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب، سہنا اور ڈرا ہوا، اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں، میں تجھ سے ایک عزیز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، ہاں تیرے حضور میں ایک ذلیل گناہگار کی طرح جاری کرتا ہوں، ایک اندھے نادینے کی طرح ٹھوکروں سے خوف سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور میرے آنسو تیرے حضور بہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا متیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا، اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے، میری دعا قبول کر لینا۔ تو اندازہ کریں کہ ان عاجزانہ دعاؤں کا کیا ہم اس سے کم عاجزانہ دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طالب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہت بڑھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو اصل میں تو یہ طریقے ہیں، یہ اسلوب ہیں جو عام وسلم نے دعا کر کے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس اسوہ حسنہ پر چل کر اسی طرح آج بھی انکساری اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میری نصرت کر، اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کرنا، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بے حد متی، اپنی طرف انتصاری سے سر تسلیم خم کرنے والا، بہت نرم دل اور سچے دل سے جھکنے والا بنا دے، اے اللہ میری توبہ قبول کر اور میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درستگی بخش، اور میرے دل کو ہدایت عطا کر، اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ میرے جو دائیان اللہ ہیں وہ بھی جب جائیں اس دعا کے ساتھ ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ میں تو اس سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے، میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کے وہ چند نمونے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے چند لیے گئے ہیں۔ تو آپ کی عمری کا تو لمحہ لمحہ عاجزی اور انکساری میں گزرا، باوجود اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو لالن کے لیے نبی مبعوث فرمایا تھا اور خاتم الانبیاء تھے، کوئی نبی آپ کے بعد بجوز آپ کی سچی اطلاع کے اور اطاعت کے آ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے نظارے آپ ہر روز دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی آئے بھی تجھے انتہا تھی جس کی چند مثالیں میں نے دی۔ اب اس زمانے میں بھی دیکھیں آپ سے وفا اور غلامی کے تفیل مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام نے اپنے آقا سے سیکھی تھی، پیار کے جلوے دکھائے، اور پھر آپ نے اپنی جماعت کو ان اسلوب اور طریقوں کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، جماعت احمدیہ کی اجتماعی ترقی ہو یا ہر احمدی کی انفرادی ترقی ہو، اس کا راز اب آج بھی دکھانے میں آج رہنے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتایا ہے کہ تیری آئزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ کے رکتوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والے، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش قدمیوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ دن پورا ہوگا اور ہم اللہ کے فضل پورا ہوتے دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں اپنے نفس میں فرماتی ہوں، میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے کہیں یعنی اپنے آپ کو صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا، اور اس خدا قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشتفات کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔ آپ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں شعروں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عباد الرحمان جنہوں نے دنیا میں انکسار اور عدل و انصاف کے ساتھ عمر بسر کی، جو دن کے اوقات میں بھی احکام الہی کے تابع رہے اور رات کی تاریخی میں بھی سجدہ و قیام میں اللہ تعالیٰ کے حضور گزراتے اور دعائیں کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے انہیں ساتویں آسمان پر جگہ عنایت فرمائے گا، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے جائیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہی ہیں۔ اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ اذا تواضع العبد ورفعه اللہ الى السماء السابعة، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتویں آسمان میں جگہ دیتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے خدا کے لیے ہون اور تذلل اختیار کیا ہوگا، اس لیے خدا تعالیٰ بھی انہیں سب سے اونچا مقام رفعت عطا فرمائے گا اور انہیں منازل قرب میں سب سے اونچی منزل عطا کی جائے گی۔ اسی مضمون کو مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں آج بھی اختیار کرنے کے طریقے اور سلیقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، اس لیے آپ علیہ السلام کے نسخوں پر عمل کرتے ہی ہم اس پھول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تزلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں، اہدنا صراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو، راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ راج فرماتے ہیں آج بھی اختیار کرنی چاہیے، آج بھی ان کا سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس کا سیکھنا ہی کیا ہے، انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ آج کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آج بھی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور جھکو، اس کی عبادت کرو، تو آج بھی سمیت تمام خلق جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ فرماتے ہیں پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو، اپنی زبان میں بھی دعا کرنا منع نہیں ہے. نماز کا مزہ نہیں آتا جب تک حضور نہ ہو, اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک آجزی نہ ہو. آجزی جب پیدا ہوتی ہے جب یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے, اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے. جب آدمی دعا کر رہا ہو کہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آجزی کس طرح پیدا ہوگی جس طرح مطلب نہ آ رہا ہو. اس لیے اپنی زبان میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اس کے آگے روئیں گے گڑائیں. پھر آپ فرماتے ہیں انبیاء میں بہت سے عمر ہوتے ہیں, ان میں سے ایک عمر سلب خودی کا ہوتا ہے, ان میں خودی نہیں رہتی. وہ اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں کہ بریائی خدا کے واسطے ہے. جو لوگ تکبر نہیں کرتے اور انتصاری سے کام لیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے. پھر آپ نصیب کرتے ہوئے جماعت کو فرماتے ہیں انسان بیت کنندہ کو اول انتصاری اور عزت اختیار کرنی پڑتی ہے, اور اپنی خودی اور نقصانیوں سے الگ ہونا پڑتا ہے, تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو بیت کے ساتھ نقصانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فائد حاصل نہیں ہوتا. پھر فرمایا آپ نے میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو, کیونکہ تکبر ہمارے خدا و ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے. اپنے ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو توازن سے نہیں سنتا, دروازوں سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے, اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ, اور تاکہ تم اپنے اہل عیال سمیت نجات پاؤ. خدا کی طرف جھکو, اور جس طرح دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو, اور جس طرح دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو. پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ, اور غریب اور مسکین اور بے شر تا تم پر رحم ہو. فرمایا انسان جو ایک عالم مخلوق ہے اپنے کئی شان کے اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو شان کے اعمال کی وجہ سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. کبر اور رومت اس میں آ جاتی ہے. اللہ کی رائے میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا. کبیر نے سچ کہا ہے, یہ شعر کو کیا ہے شاعر کا, کہ بھلا ہوا ہم نیچ بھئے ہر کو کیا سلام, جو ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان. کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے. اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا. جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی کم ذات پر نظر کر کے شکر کرتا تھا. پس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیچ ہوں, میری کیا ہستی ہے. ہر ایک انسان خاص کتنا ہی عالی نصف ہو جب وہ اپنے آپ کو دیکھے, جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا بہر محض وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشرطے کی آنکھیں رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بے ضرور ناقابل ہیچ جان لے گا. انسان جب تک غریب بے تصوریہ کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نصب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتتا ہے یا برتنے چاہیے, اور اس طرح سے غرور و رومت اور تقدر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے, وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا خدا تعالیٰ کی عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور آئیے سے گر پڑے وہ اسے خائب و خاطر کرے اور زندگی کی موت دے دے. نہیں ہوتا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا. خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی نقصانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے. جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے. جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے من یتق اللہ ہے یج اللہ مخرجن و یرزق ہو من حیث لا یحتسب. استغاثہ رزق سے مراد صرف روٹی وغیرہ نہیں ہے بلکہ عزت علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں. خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ. ہمارے ملک میں فرمایا بہت سارے بزرگ گزرے ہیں, بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نظام الدین اور قطب الدین وغیرہ, ان کی جو عزت کی جاتی ہے اس لیے ہے خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق تھا. پھر فرمایا خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور روزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو. سب سے اول اپنے دلوں میں انتصار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو اور سب کے دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی, اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء, ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے. سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو. فرمایا آپ نے عبادت کی فروغ, اور عبادت کی فروغ کی بھی میں یہ بھی ہے کہ تم اس شخص سے بھی جو تم سے دشمنی رکھتا ہے ایسی ہی محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے کرتے ہو, اور یہ کہ تم دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور ان کی ستاؤں سے چشم پوشی کرنے والے بنو, اور نیک دل اور پاک نفس ہو کر روزگاروں والی صاف اور پاکیزہ زندگی گزارو, اور تم بری آتموں سے پاک ہو کر باوقار باصفا زندگی بسر کرو. اور یہ کہ خلق اللہ کے لیے بلا تکلف و تسنع بعض نباتات کا مانند نباتات کی مانند نفع رسائیں وجود بن جاؤ, اور یہ کہ تم اپنے فکر سے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو دکھ نہ دو اور نہ کسی سے اس کے دل کو زخمی کرو, نہ کسی بات سے اس کے دل کو زخمی کرو, بلکہ تم پر واجب ہے کہ اپنے ناراض بھائی کو ساختاری سے جواب دو اور اسے مخاطب کرنے میں اس کی تحقیر نہ کرو, اور مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو, اور جو کوئی ملنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرو, خواہ وہ پرانے بسیدہ کپڑوں میں ہو نہ کہ نئے جوڑوں اور عمدہ لباس میں. اور تم ہر شخص کو السلام علیکم کہو, تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, اور لوگوں کی غمخاری کے لیے ہر دم تیار رہو. تو خلاصہ باتوں کا یہی ہے کہ تم آئی دکھانے والے تب شمار کیے جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے تب ہو گے جب تم اپنے سے اپنے آپ سے نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرو, جب ضرورت پڑے تو ان کے کام آؤ اور ان کے لیے دعا کرو, پھر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنو, غلطیوں کی وجہ سے کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور ان کی تشویش نہ کرتے پھرو, کسی کی غلطی کو دیکھ کر دوسروں کو بتاتے نہ پھرو بلکہ پردہ پوشی کی بھی عادت ڈالو. پھر تمہارا اس میں یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہو, اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرو, اپنا خود محاسبہ کرتے رہو, کسی کے لیے بھی دل میں سینا نفرت بغض حسد وغیرہ نہ ہو. کیونکہ اگر یہ چیزیں دل میں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دل بڑائی اور تکبر سے بھرا ہوا ہے, اس میں آئسی نہیں ہے. اگر یہ برائیاں کینا نفرت اور حسد اور بہت زیادہ دل میں موجود ہو تو پھر کسی کو اپنی باتوں سے دکھ نہ دو, اور ہر ایک کی عزت کرو, اور چاہیے کہ غریب ہو فقیر ہو کم طاقت ہو یا ماتحت ہو یا ملازم ہو سب کی عزت کرو, اسلام سے ہمیں بھی عادت ڈالو, اس سے بھی معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے اور آج بھی اور انتشاری بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اپنے اندر بھی اور دوسرے ماحول میں بھی. تو سنایا کہ کام تو بہت مشکل ہے اور یہ تو بھی کر سکتے ہو جب گویا اپنے آپ کو مار لیا, اپنے نفس کو بالکل ختم کر لیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس لیے ہمیشہ اس کو فضل مانتے رہو, اس کے آپ سامنے جھکے رہو اور دعائیں کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آج اور انتصاری کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت چشم سے ماؤد علیہ السلام کی چند شعر ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اس بارے میں. فرمایا کہ اکر میں ساتھ چھوڑ دے کبر ضرور کو, زیبہ ہے کبر حضرت رب ضرور کو, بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں, چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے, ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نئے سال کی مبارکباد کی بہت ساری سیکشنیں آ رہی ہیں, تو جو آپ کو جو ان پہ جائیں گے جو وقت لگے گا, بہرحال ان سب کو جنہوں نے مبارکباد دی نئے سال کی سیکشنوں کے ذریعے سے یا خطوط کے ذریعے سے بھجوائی ہیں, ان سب کو مبارک ہو. جنہوں نے نہیں بھیجا ان کو بھی مبارک ہو نیا سال, ساری جماعت کو نیا سال مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح کامیابیاں لے کے چلے اور پہلے سے بڑھ کر کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے.
لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.